الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به البصر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ سایہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فرما دیجئے زمین میں پھرو تو دیکھو جو پہلے ہو گزرے ان کا انجام کیا ہوا ان میں اکثر لوگ شرک کرنے والے ہی تھے۔ سابقہ جمعۃ المبارک میں ہمارا جو موضوع تھا وہ حالات کے متعلق اور حالات کی سختیوں سے متعلق تھا، اس لیے کہ روزمرہ کی زندگی میں بے شمار پریشانیاں اور ان پریشانیوں پر جو ہماری سوچیں یا ہمارے خیالات یا جس طرح ہم سوچتے ہیں یہ باتیں سامنے آتی رہتی ہیں، اس حوالے سے میں نے کوشش کی ہے کہ جو حالات میں تنگی ہے یا جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے متعلق قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ تو میں نے آیہ کریمہ جو تلاوت کی تھی اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یعنی خشکی اور تری پر جو فساد برپا ہو رہا ہے اس کا سبب انسانی کردار۔ میرا احباب کے ساتھ بیٹھنا، دارالعرفان میں بیٹھنا، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قاسم و فرزاد حضرت امیر مولانا اکرم اوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جگہ پر احباب سے بیٹھ کر بات کرنا، تو بے شمار مخلوق تشریف لاتی ہے، بے شمار سوالات ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک چیز جو میں نے محسوس کی کہ ہماری گفتگو میں شاید اگر کہا جائے تو ہم اس بات کو نہ مانیں، لیکن ایک پس پردہ انداز گفتگو میں ایک شکایت کا عنصر ہوتا ہے کہ بیماری ہے تو مجھے کیوں ہے، تکلیف ہے تو مجھے کیوں ہے، میرے معاملات میں پریشانی ہے اور یہ کیوں ہے، لوگوں کی تو اس طرح نہیں ہے۔ چونکہ ہر بندہ اپنا جو جس میں سے گزر رہا ہوتا ہے اسے صحیح طرح دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے کیا معلوم کہ جو دوسرا بندہ جسے وہ دیکھ رہا ہے اس کے اسی طرح اندرونی حالات کیا ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع اور الگ بحث ہے، لیکن اس میں سے جو نقطہ میں نے لیا اور چاہا کہ اس کی وضاحت ایک عام طور پر پیش کی جائے تاکہ ہمیں یہ خیال رہے کہ نادانستہ طور پر بھی جو تجاوز ہے دین سے وہ تجاوز ہی گردانا جائے گا۔ تو ہماری گفتگو میں جب ہم مسائل پر، تکالیف پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک شکایت کا عنصر ہوتا ہے، اور دنیا کے معاملات میں اگر آپ دیکھیں، قضاء کو دیکھیں، تو اس سے متعلق دو حصے بیان آتے ہیں کہ ایک قضاء معلق ہے، ایک قضاء مبرم ہے۔ اب قضاء معلق ساری کی ساری کا جو تعلق ہے وہ اس پر آتا ہے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، پھر جو حصے اللہ رب العالمین نے کلام ذاتی میں بیان فرمائے، اقوام سابقہ کے حالات بیان فرمائے، ان کے کردار بیان فرمائے، ان کی طرف انبیاء و رسول کا مبعوث ہونا بیان فرمایا، ان تک حق پہنچانے کی تدبیر سارے حصے اور بڑی وضاحت سے بیان فرمائے، پھر جس طرح کا انہوں نے کردار ادا کیا اس طرح کے حالات جو ہیں وہ انہوں نے نتائج میں دیکھے۔ ایسا بھی ہوا کہ پوری قوم گھر کوئی، ایسا بھی ہوا کہ ان اقوام میں سے کچھ لوگ قوم میں سے ایسے تھے جنہوں نے حق اور سچ کو مانا اور اس طرح کی سزا یا جو عذاب ان پر نازل ہوا اس میں سے وہ محفوظ ہو کر محفوظ مقام کی طرف چلے گئے، باقی جو ہیں انہوں نے سزا بھگتی۔ تو اس سارے پہرائے پر بات کرتے آئے ہوئے جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ چیز عرض کروں کہ بے شک دنیا میں جو زندگی ہے یہ عوارضات کے ساتھ منسلک ہے، عوارضات حیات انسانی کے ساتھ منسلک ہیں، اور انہی کے ہوتے ہوئے دین اسلام پر عمل پیرا ہو کر بندگی کے حصے جو ہیں ان کی تکمیل کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے، اور یہی تعلیم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمیں نصیب ہوئی. اور نہ صرف اس حیات کے حصے بیان فرمائے گئے ہیں بلکہ حیات وہ جو ابدی ہے جو ہمیشہ رہنی، اس پر بھی جو معاملات پیش آئیں گے وہ بھی بڑے تفصیل سے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بیان فرما دیے گئے. اب ہم یہ غور نہیں کرتے کہ جو میرے معاملات ہیں وہ ہیں کیا. اب ایک بندہ آگ جلا کر اس میں ہاتھ رکھ رہا ہے اور اس شکایت کر رہا ہو کہ جو آگ میرا ہاتھ جلا رہی ہے، تو اس پر سوچ جو آئے گی وہ کیا آئے گی کہ میاں تجھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تیری ذہنی استعداد درست ہے، چونکہ آگ کا کام تو جلانا ہے اور تو نے آگ جلا کر اس میں ہاتھ رکھنے کی کوشش کر رہے ہو، پھر یہ شکایت کاہے کو کرتے ہو کہ میرا ہاتھ جل رہا. تو اس ضمن میں میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں جو آیہ کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے بعد میں اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ چیزیں عرض کی تھیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان جسے اشرف المخلوق بنایا، یہ اس عالم خلق کا ایک محور ہے، ایک نقطہ ہے جس کے گرد حیات جو ہے وہ ساری اس کے گرد گردش کر رہی ہے. اور اس کو آپ اپنی گرد و پیش میں دیکھیں، جو جاندار زمین پر بستے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو زیر زمین معدنیات ہیں ان کو دیکھ لیں، کتنے حصے جانداروں کے ایسے ہیں جو زیر آب ہیں، ان سب کو حتمی طور پر اگر کسی ایک کے لیے فائدہ مند ڈھونڈا جائے تو وہ پھر یہ بشر ہوگا. اور اس نظام میں کلام ذاتی میں جو اللہ کریم نے دنیا اور دنیا کی حیات کے تسلسل سے متعلق جو بیان فرمایا، آپ بارش کا حصہ لے لیں، خشک زمین ہے اس کو نرم ملتی ہے، اس کو رویدگی ملتی ہے، اس میں سے فصلیں پھوٹتی ہیں، اس میں سے ایسا سبزہ پھوٹتا ہے جس سے اور جاندار کھا کر صحت مند ہوتے ہیں، تو وہاں وہ سبزہ اور وہ فصلیں بھی فائدہ دے رہی ہیں، وہ بھی اس بشر کو دے رہی ہیں، وہاں سے جو فائدہ اٹھا کر جاندار جنہیں اللہ رب العالمین اس کے لیے حلال فرمایا، ان تمام جانداروں میں وہ جاندار پھر اس کو فائدہ پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں. تو ایک ایسا دائرہ ہے جو اس حیات انسانی کے گرد ہے اور اس کی ضروریات کی تکمیل کر رہا ہے، اس کی خدمت پر معمول ہے. اب سارا نظام کی مرکزیت حیات کے کی جب انسان ہے تو جو پہلو حیات کا یہ اختیار کرے گا تو لا محالہ وہ حصہ جو ہے وہ اس عالم خلق کے حصوں پر اثر انداز ہو. اور بالکل ایسے ہی جیسے سردی ہو تو سردی محسوس ہوتی ہے، گرمی ہو تو وجود گرمی محسوس کرتا ہے، اسی طرح جو کردار ہے انسان کا، جس طرح کا یہ کردار ہوتا ہے اس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ان اثرات وہ اثرات جو ہیں وہ پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتے چلے جاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کسی بیان میں یہ واقعہ عرض کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی زخمی تھے، آپ پر جب حملہ ہوا تو حضرت علی کرم وجہ الکریم ایک مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک جراح کے پاس پہنچے، اور وہ جراح یہودی تھا، مشہور جراح تھا کہ جو زخم ہے امیر المومنین کے لیے تاکہ انہیں اس جراح سے علاج کرایا جا سکے. تو جب آپ وہاں پہنچے تو اسے ساتھ لینے کو آپ نے فرمایا کہ آئیں ساتھ چلیں، اور امیر المومنین زخمی ہیں. تو اس نے استدعا کی کہ مجھے اجازت دیں میں اپنا جو سامان اور اپنی سواری تیار کر لوں. تو انہوں نے فرمایا کہ جتنی دیر تم نے سواری کے لیے تیاری میں لگانی ہے اتنا وقت ہمارے پاس نہیں، آپ سامان اٹھائیں اور میرے ساتھ بیٹھ جائیں. تو وہ حضرت علی کرم وجہ الکریم کے ساتھ سوار ہو گیا جرا. تو جب آپ مدینہ منورہ کے بالکل قریب پہنچے تو آپ نے گھوڑا جو ہے وہ روک لیا، اور روک کر اسے فرمایا کہ آپ واپس جا سکتے ہیں، میری مجبوری ہے کہ مجھے انتظام و انصرام کے لیے جانا ہے، میں واپس چھوڑنے کے لیے میرے پاس وہ فرصت نہیں ہے، تو آپ واپس جا سکتے ہیں، اب آپ کی ضرورت نہیں رہی. تو انہوں نے سوال کیا، اس جراح نے سوال کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک تو آپ کو اتنی جلدی تھی مجھے لانے کی کہ مجھے سواری نہیں تیار کرنے دی، اور اب دوسری بات کہ ہم مدینہ منورہ پہنچے ہی نہیں، نہ ہمیں کوئی خبر ملی مدینہ منورہ سے، اور آپ مجھے راستے میں اتار رہے ہیں کہ اب تمہاری ضرورت نہیں. تو حضرت علی کرم وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ سامنے زمین دیکھ رہے ہو؟ کہاں دیکھ رہا ہوں. उनका इस ज़मीन में जो जानवर हैं ये देखें, उनका देखें इस फसल में जानवर हैं, तो उन्होंने फरमाया कि ये ज़मीन का मालिक और है और इन जानवरों का मालिक और है। अगर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हयात होते तो इन जानवरों की जरूरत नहीं थी कि ये दूसरे की ज़मीन में दाखिल होते। अब इस दर्जे के असरात पूरे मुआशरे पर जो हैं वो असर करते हैं। अब उस जानवर को जब इंसान भी कोई गलती कहता है ना तो उसको जानवर तब कह देते हैं कि ये समझ से काम नहीं ले रहा, ना समझी की बात कर रहा। तो वो तो है ही जानवर जो चल रहे थे। किसने उन्हें बताया कि इस जमीन का मालिक और है और तुम्हारी जो हद है वो वहां तक नहीं है, उससे पहले तुम्हारी हद खत्म हो जाए। वो हिस्से जो इंसानी किरदार के हैं उसका असर इतना दूर तक जाता है कि जो इंसाफ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे थे उस इंसाफ के असरात जो जानवरों पर भी इस दर्जे के मुरतब हो रहे थे। तो उस मौके को उस यहूदी जरा ने लिख लिया उस वक़्त को, और फिर बाद में उसने तस्दीक की कि तो जब उसने तस्दीक की कि वही वक़्त था जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया से पर्दा फरमाया और आप शहीद हो गए, तो इस बात पर वो ईमान ले आया। इसी तरह बेशुमार और वाक़ियात हैं जो इस हवाले से मिलते हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात के हवाले से भी मिलता है। एक मस्जिद के ज़लज़ला आया तो आपके हाथ में दुरा था, आपने ज़मीन पर दुरा मार कर उसको मुखातब किया कि तू क्यों कांपती है, क्या तेरे ऊपर बेइंसाफ़ी हो रही। और यकीन माने तब से लेकर आज तक आला कितने हयात के और कितने जमाने बदले, कितनी हुकूमतें बदली, कितनी ज्यादतियों, दोबारा ज़मीन जरूरत नहीं हुई कुछ जगह पर हिल। तो आपने मुखातब फरमा कर काटा। तो जब हम अपने मामूलात को नहीं देखते और तकालीफ की शिकायत कर रहे होते हैं तो बेशतर हिस्से ऐसे होते हैं जो हमारा अपना किरदार सबब होता है जिन मुसीबतों को बनाने का, और जब वो मुसीबतों में से गुजर रहे होते हैं तो ये हम भूल जाते हैं कि इसका सबब तो मेरा किरदार है। इस सारी खराबी में जो मेरा हिस्सा है मैंने वो भी तो नहीं निकाला, तो फिर शिकायत करते हैं। और अल्लाह करीम बंदगी की इस नज़ाकत को समझने की तौफीक अता फरमाए कि जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ देखते हैं तो वो मालिक है, हम मखलूक है। हम अपने किसी बड़े की हैसियत से अपना रिश्ते का जो इम्तिजाज है उसे देख रहे होते हैं कि इस बात पर वो नाराज है, उसकी इस बात पर मैं नाराज हूं। ये वो हिस्सा तजावज का है कि अल्लाह माफ फरमाए कि ये अपनी हदूद से बाहर निकलने की बात है। अल्लाह जल्ला शानू की ज़ात बहुत बुलंद है और जिन हदों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया उन हदों तक रहना चाहिए, अपनी हैसियत देखनी चाहिए। और जब अपनी हैसियत की बात आएगी तो एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि जब अपनी बात आएगी तो एक ही बात है कि मैं कुछ नहीं है, क्या जो कुछ है वो अल्लाह की ज़ात है। हम कमज़ोर हैं, गुनाहगार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नज़ाकतें हमें इसकी समझ अता फरमाए ताकि हमारी मामूलात में ऐसी बातें ना हो जाएं जो कल उसके हजूर जाकर जिनका जवाब देना होगा तो जगह मुश्किल है, जवाब मुश्किल है। उस सवाल का उठ जाना फिर किसी को कोई बचा नहीं सकेगा कि उसे सजा से कोई बचा सके। तो इसी हवाले से जब मैं बात कर रहा था तो हमारी बात का तसलसल चल रहा था तो वक़्त पूरा हो गया, तो अगली आया करीमा जो इसके मुतसिल मैंने अभी तलावत की है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कुल सीरु फिल अर्ज, जमीन में देखो फिरो, सफर करते हो तो क्या देखते नहीं। दो पहलुओं में यहां से चीज मिलती है। कुरान करीम वैसे भी दावत देता है कि इस हयात को और ये जो हयात का तसलसल है इस आलम खल्क को देखो, इस देखने की कुरान करीम दावत देता है कि इस हयात के तसलसल को देखो, ये किस तरह निज़ाम हयात और कितना मरबूत जो चल रहा है, ये भी तुम्हें शहादत देगा कि कोई ज़ात है जो वहदहु ला शरीक है जिसके चलाने से ये सारा कुछ चल रहा है। और यहाँ पर जो कुरान करीम दावत दे रहा है इस हवाले से दावत दे रहा है कि जो असरात मुरतब होते हैं किसी अमल के इख्तियार करने से, क्योंकि पिछली आयत जो मैंने जिसका हिस्सा थोड़ा सा अर्ज किया है, जिसकी तफसीर अर्ज की है और उसी से मुंसलिक जब इस आया करीमों को आप देखेंगे तो समझ आती है कि वो कौमें जो सबका इस दुनिया से गुजर चुकी قرآن کریم نے ایسے واقعات بھی بیان فرمایا جن کی اب تاریخ جو دنیا کی ہے اس میں شہادتیں معلوم ہو چکی ہیں بندہ بتانے یا جس کے پاس وہ اصل خبر وہ نہیں رہی. لیکن قرآن کریم نے ایسی بھی بے شمار جو مثالیں ہیں اقوام سابقہ کی بیان فرمائی ہیں جن کے آج بھی کھنڈرات موجود ہیں. 14 صدیاں پہلے بھی وہ نشانیاں موجود تھیں اور آج بھی موجود ہیں. اور ایسے بدبخت شیطان کی راہ پر چلنے والے فرعون جیسے لوگ قیامت تک یہ نشانیاں ان کی موجود ہیں کہ آج دیکھنے والے کو عبرت حاصل ہو کہ کس انداز کو اس انسان نے پسند کیا. حالاں انسان کو اللہ کریم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ رب العالمین نے کسی کو کافر یا کسی کو مسلمان نہیں پیدا فرمایا. اللہ نے مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. عمومی جو مخلوقات ہیں ان سے ہٹ کر جو خصوصی حصے مکلف مخلوقات کے ہیں کہ وہ ان کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت انہیں عطا فرما دی ہے سارا کچھ اس کا. دیکھیں نا بندہ جب اپنے حد سے نکلتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ ہے سارا کچھ اس کا دیا ہوا سارا کچھ اس کا ہے. اس کی عبادت میں جھکنے کے لیے جو وجود کی طاقت استعمال ہونی ہے وجود سے لے کر اس طاقت تک سب کچھ اس کی دی ہوئی. پھر اس کے حکم عدولی جو کرنی ہے اور جو تجاوز وجود نے کرنا ہے یا سوچ نے کرنا ہے یا جو قدم اٹھانا ہے دین اسلام سے تجاوز پر یا دوری پر اس قدم کے اٹھانے کی طاقت اور اس قدم اور وجود سمیت سارا کا سارا اسی کا دیا ہوا ہے. وہ مالک کل کائنات ہے, رب العالمین ہے. اور اس اتنی ہمار ذات زندگی میں یہ جو فیصلہ قوت فیصلہ اس نے دیا ہے کہ یہ اختیار دیا ہے تو کیا اختیار. اس اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں نے اپنی بدبختیاں بنائیں. اسی اختیار کو لاتے ہوئے اللہ کریم نے مہربانی جن لوگوں پر فرمائی انہیں اس میں اللہ کریم نے حق کو پہنچنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو جو لوگ مشرک یا کافر ہوئے یا وہ لوگ جو سابقہ اقوام جن پر بات کی جا رہی ہے اور جن کے حالات کو اور ان کے نتائج کو دیکھنے کی بات کی رہی ہے انہیں بھی جو پیدا فرمایا گیا تھا وہ اس لیے نہیں پیدا کیا اللہ رب العالمین کے وہ کفر کرے. ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا جس پر نتائج مرتب ہوتے چلے گئے اور وہ ایسی مثال بن گئے شرک کرنے والے لوگ کہ آج قرآن کریم ہمیں بھی دعوت دے رہا ہے کہ کل سیرو فی الارض کہ زمین میں پھرو اور دیکھو فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل تو دیکھو جو پہلے ہو گزرے ان کا انجام کیا ہے. پھر اگلے حصے میں جب آتے ہیں نا کہ کان اکثر ہوں مشرقین ان میں اکثر لوگ شرک کرنے والے تھے تو پھر ان آبادیوں کی طرف اور توجہ جو ہے وہ ممزول کرائی جا رہی ہے کہ جنہوں نے شرک کیا جن پر عذاب الہی ہے. اب آپ ان اقوام سابقہ میں دیکھتے ہیں آد دیکھیں سمود دیکھیں اس اہل فرعون کو دیکھیں اہل مصر کو دیکھیں کہ فرعونیت میں وہ کہاں تک گئے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں ان سارے واقعات کو دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے حالات کو دیکھیں. قرآن کریم بیان فرماتا ہے تو بے شک اس قوم کی وہ شہادتیں جو ظاہری تر موجود نہیں ہیں لیکن وہ نشانیاں تو آج بھی غیر مسلم بھی مان رہے ہیں کہ کس جگہ یا کون سی پہاڑی ہے جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ رکی تھی یا اس کی نشانیاں بھی دی جا رہی ہیں. تو اس سے بعد چلو ان میں معدوم ہوگا کسی کی ماننے کی بات ہوگی کسی کی نہیں ہوگی چونکہ ہمیں تو وہ شہادتیں سابقہ قبول ہیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاہے وہ حصے وہی متلف میں قرآن کریم کی صورت میں بیان فرمائے ہیں یا وہی غیر متلف کی صورت میں حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا چونکہ ہمارے پاس تو ثابت اور حق ہونے کی ایک ہی دلیل ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حق اور وہ سچ ہے. تو کتنی ایسی قومیں ہیں جن سے متعلق جو خطہ عرب میں آج بھی زمین جو ہے وہ نشانیاں دے رہی ہے ان کی تعمیرات ان کی جگہیں اور کتنی کھدائیاں ایسی ہیں جن میں وہ لوگ جو 90-90 فٹ جن کے قد تھے اور بلند بلند قامت لوگ تھے. اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب اندھیری چلی تو جس طرح کھجور کے تنے ٹوٹ ٹوٹ کر اڑتے ہیں نا اور گرتے ہیں اور پٹکتے ہیں اس طرح وہ پٹکتے چلے گئے. اعلیٰ وہ قوم تھی جنہیں دنیا میں اللہ نے سب سے طاقتور پیدا فرمایا. تو ان سارے اقوام جو گزر چکی ہیں ان کے نتائج, اب جب بات نتائج کیا گئی تو پھر یہی بات آ گئی نا جو میں پہلے تفسیر عرض کر رہا تھا کہ وہ نتائج ایسا نہیں کہ اللہ کریم نے انہیں پیدا فرمایا کہ انہیں سزا ہی دینی ہے اور انہیں دین تک نہیں لانا. وہ جو انہوں نے راستہ اختیار کیا, چونکہ قرآن کریم میں اللہ کریم یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ کوئی قوم ایسی نہیں کہ جس پر جو ان کو سچ بتانے والے یا ان کو خوشخبری سنانے والے یا ان کو غلطی اور انجام بد سے ڈرانے والے اللہ کے انبیاء اور رسول نہ بھیجے گئے. تو وہ ان کے پاس قوت فیصلہ تھی, انہوں نے اپنا راستہ خود متعین کیا, اور جب کوئی شرک کی طرف گیا تو اس کی مثال اللہ کریم فرماتے ہیں کہ زمین میں پھر کر دیکھو تو دونوں حصے میسر آئیں گے. اس حیات کے تسلسل اور مربوط نظام کو دیکھ کر اللہ کی وعدنیت پر اور پختہ یقین نصیب ہوتا ہے, اور پھر ان اقوام کے حالات جنہوں نے جیسا کردار اختیار کیا اور وہ نتائج وہ ملے, آج قرآن کریم یہی بیان فرما رہا ہے. اور ان چیزوں سے یہ سمجھ لینا کہ یہ ان کی بات تھی. یہ قرآن کریم میں بھی جب بات آتی ہے نا حق بیان کرنے کی, تو کفار نے ایسے کفار کی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں کا یہ دوسروں کی بات ہو رہی ہے, میری بات نہیں ہو رہی. آج ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں تو جو بندہ بیان کر رہا ہے یا جس جو سن رہا ہے, دونوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ سمجھیں کہ ہم دوسروں کے لیے بات کر رہے ہیں. اور میں اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب کسی کو سمجھایا جا رہا ہو کوئی بات تو اپنے آپ کو درمیان سے منہا کر لیتا کہ میں تو اس خرابی یا کمزوری میں نہیں ہوں, یہ باقیوں سے بات ہو رہی ہے, یہ ان کی خرابیاں اور ان کی کمزوریاں ان پر بات ہو. میاں جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو میں نے اپنا حساب لے کر جانا ہے, اور مجھ پر جو گفتگو کر رہا ہوں آپ سے زائد ایک حصہ آ جائے گا سوال کا کہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کیا وہ بھی حق تھا کہ نہیں تھا. چونکہ اسی جگہ کی اگر آپ مثال لے لیں تو آپ سامعین میں ہیں, میں بیان کر رہا ہوں, بات کہہ رہا ہوں, آپ سماعت فرما رہے ہیں, چاہے میرے روبرو تشریف رکھتے ہیں, چاہے آج جو ہمارا یہ نیٹ کا میڈیم ہے اس پر میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے, تو میرے ذمہ تو دوری ذمہ داری آ گئی. نہ صرف ذات رہی جو مخلوق خدا تک بات جا رہی ہے, اس سارے کا بھی تو جواب دینا پڑے گا کہ اس سارے میں کیا میں جو بات کر رہا تھا یا جو حق بیان کر رہا تھا یا جو نہ حق سے بچنے کی بات کر رہا تھا اس میں میں خود کہاں کھڑا تھا. تو یہی وہ باتیں ہیں جن سے سمجھ آتی ہے اس چیز کی کہ جب آپ اقوام سابقہ کی باتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنی حیثیت میں بھولتے چلے جاتے ہیں. ہم سے زیادہ طاقتور قومیں تھیں, آج کے بادشاہوں سے زیادہ طاقتور بادشاہ تھے, مال و دولت میں بھی زیادہ تھے اور قوت اور طاقت میں بھی زیادہ تھے, اور ان کی جو زبان ہوتی تھی وہی انصاف ہوتا تھا, ان کی جو پسند ہوتی تھی وہی نافذ ہو رہی ہوتی تھی, اور اتنا ان کے پاس قوت اور اتنا اقتدار ہوتا تھا کہ وہ اس نشے میں اپنے آپ کو بھول کر خدائی کا پھر دعویٰ کرنا شروع کر دیتے کہ میں ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. ہم ان کی تو مثال دیتے ہیں, دوسرے کی تو مثال دیتے ہیں, جب اپنی نہیں دیتے تو پھر نقص یہ آتا ہے کہ یہ پھر معاشرہ گواہیاں دیتا ہے, جو معاشرے کی فضا ہے پھر وہ گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ یہاں بسنے والے کیسے ہیں. بات دعووں تک نہیں رہتی, نتائج پر آنا شروع ہو جاتی ہے, اور جب نتائج کی بات آتی ہے تو آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ الحمدللہ مسلمان اور آمنو تک اللہ نے ہم میں سے کثیر جو تعداد ہے اسے بطور توارث عطا فرما دیا. آمن الصالحات اور آمنو اور آمن الصالحات تک پہنچنے کی جب بات آئے گی تو پھر اس کی مثال اپنے معاشرے میں دیکھ لینا. مسلمان آبادی کا معاشرہ غلطی میں مددگار ثابت ہو رہا ہے اور اچھائی کے سامنے رکاوٹ بن رہا ہے, تو یہ پھر کیا ہے؟ تو سمجھ آتی ہے کہ کہنا اور کرنا دو باتیں, پھر اس کہنے اور اس کرنے میں جو پوشیدہ حصہ ہمارے سامنے نیت کا ہے وہ کیا ہے. تو جب یہ بات اور اس نزاکت کو نہیں دیکھا جائے گا تو پھر معاشرے کے نتائج ایسے ہوں گے جیسے جس معاشرے میں آج ہم رہ رہے ہیں. زندگی کی کسی مثال اور کسی رشتے پر اعتبار نہیں رہا, اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ بندے مومن ہوں, امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہوں, قوم وہ جسے قرآن مخاطب فرما رہا ہے، لوگ وہ جنہیں اللہ نے پسند کو عبادت کے لیے پیدا فرما، کتنی عظمت! اور اس عظمت کے حامل لوگ، ان کے معاشرے ایسے ہوں کہ آپ برائی کی طرف چل پڑیں تو کوئی نہیں روکتا، ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتے، آپ اچھائی کی طرف چلتے ہیں تو ایک دوسرے پر زبانیں جو ہیں وہ تلوار سے زیادہ وار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ پھر ہم باہر نکلتے ہیں، خشک سالیاں دیکھیں، آپ سبزے کو دیکھیں وہ کہاں پہنچ گیا، بارشیں ہیں تو جب ہوتی ہونی چاہیے تب وہ نہیں، جب نہیں ہونی چاہیے اتنی آتی ہیں کہ پھر ویسے تباہی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کتنی حیات جنگلی ہے اس کو دیکھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں، اس کم زندگی میں بھی میں نے یہ مثالیں دیکھی کہ کتنی سبزہ تھا اور کتنی اقسام کے جانور تھے، اور آج دیکھتے ہیں کہ کتنی تباہی آ چکی ہے ہمارے جنگلات میں، موسم میں کتنا تبدیلی آ چکی ہے، اپنے انسانی معاشرے میں کتنی تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ اقدار جو ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھی، کو میں کو بات صدی کی تو کر نہیں رہا، اپنی عمر کے مطابق کر رہا ہوں، تو جو ہم نے اپنے بچپنے میں اقدار دیکھی تھی وہ آج نہیں ملتی۔ تو نہیں ملتی تو پھر معاشرہ ایسا جہاں مسلمان بستے ہوں، اور اس بستے ہوئے مسلمان معاشرے میں ہر کوئی اکیلا ہو، ہر ایک کے لیے اچھائی کے سامنے دیوار اور رکاوٹ ہو اور تنگی اور تکلیف پیدا ہوتی ہو، اور اچھائی کے جو ہے اس میں روکا جائے اور برائی کے سامنے ان کو سہولت دی جائے، تو پھر یہ نتائج تو ایسے ہوں۔ تو جب قرآن کریم پر بات کی جاتی ہے اور قرآن کریم کی تفسیر کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں کی ہی بات ہو رہی، اللہ کا کلام ہے، انہیں بھی مخاطب فرما رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اللہ کریم نے المخلوق پیدا فرمائی، اور آج ہمیں بھی مخاطب فرما رہا ہے، اور قیامت تک جو ہمارے بعد لوگ آئیں گے انہیں بھی مخاطب فرما رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہاں سے واقعات کا جاننا نہیں مقصود، ان واقعات اور ان واقعات کو کس طرح وہ جسے اور وہ نتائج کیسے پیش آئے، اس سارے کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو سارے واقعے کے روبرو کھڑا کرنا کہ میرا آج جو کردار ہے وہ کیسا ہے۔ تو جب قرآن کریم یہ دعوت دیتے ہیں نا، کل سیرو فی الارض، جاؤ دنیا میں دیکھو نا کیا ہوا، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ آج بھی اگر میں وہ کردار اختیار کروں گا جس میں کوئی شرک کا پہلو ہوگا، تو جنہوں نے شرک کیا مشرکین پر جو سزائیں مسلط کی گئیں وہ مجھ پر بھی ہوں گی۔ شرک کی جب بات آتی ہے تو شرک کے دو پہلو، ایک حصہ آ گیا ذات کا، دوسرا حصہ صفات کا۔ ہم جب اپنے دین اسلام اور اس بحثیت مسلمان اسلام سے محبت کی بات کرتے ہیں تو یہ شائبہ تو ہماری زندگیوں میں نہیں ملتا کہ اللہ کے ساتھ ہم اس کی ذات میں کسی کو شریک کر رہے ہیں، مان رہے ہوتے ہیں، شہادت دے رہے ہوتے ہیں کہ وحدہ لا شریک لک یا اللہ، شہادتیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ بات جب صفات کی آتی ہے نا، تو یہاں آ کر سوچنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ اس کی صفت رب العالمین ہے، ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرمانے والی ذات وہ ہے جو اللہ کی ہے۔ جب ہم صفات پر بات کرتے ہیں تو پھر ضرورت پیش آئے گی کہ اپنے معمولات کو دیکھیں، روز مرہ کی زندگی میں ہم نے اپنی ضروریات لوگوں سے وابستہ کر رکھی ہے کہ اس بندے سے اگر میرا تعلق ہوا تو میری جو کاروباری حیات ہے یا میرے ذرائع آمدن ہے یا مجھے فائدہ ہو۔ اب ایک بات یہاں سوچنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا سبب ہونا کسی دوسرے کے بہتر کاروباری حیات کے لیے یا اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جسے فائدہ پہنچ رہا ہے وہ کیا کل ہے یا اللہ نے اسے پیدا فرمایا، اور جو سبب بن رہا ہے اس کی ذات کا ہونا کیا اس کا قائم ہونا اس کی ذات کی صفت ہے یا کسی نے اس کو قائم فرمایا جس کی ذات کا جس نے قائم فرمایا، اور وہ ذات اللہ رب العالمین۔ تو جب آپ یہ سوچیں گے تو میرے لیے اگر ظاہری طور پر کسی جگہ کوئی مدد کا حصہ کسی دوسرے کے حصے میں آ رہا ہے تو وہ سبب ہے، وہ مسبب الاسباب نہیں ہے۔ تو اس سے جب منسوب میں اپنے رزق کو کر لوں گا تو کیا یہ بات جو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ رزاق اس کی ذات ہے، تو مرزوق ہے، رزاق وہ ہے، تو جو دوسرا ہے کیا وہ رزاق ہے یا وہ بھی میری طرح مرزوق ہے, اس کا بھی جو خالق ہے اس کے لیے بھی وہ رزاق ہے. تو جب یہ دیکھیں گے باریکی کی تو سمجھ آئے گی کہ وہ تو سبب ہے, اور تو یہ شکرانہ بھی میں نے اپنے اللہ کا ادا کرنا ہے یا یہ دیکھ لوں کہ اگر یہ بندہ نہ ہوا تو میرا رزق کم ہو جائے گا. اس کا ہونا بھی سبب ہے اور وہ مسبب الاسباب ہے. تو یہ اتنے ایک نازک پہلو ہیں اور لمحہ اس کی خیال اور اس پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بندے کو سمجھ نہیں آتی, کہاں بھٹک جائے. وہ مثال جو باغ کی اللہ کریم قرآن کریم میں دیتے ہیں نا کہ ایسا باغ اس جیسا کسی کا نہیں, اس کے درمیان میں نہریں, اس کے پھل, اس کا فائدہ, اور اللہ کا شکرانہ ادا کرتے کرتے وہ شخص ایسے جا پہنچا کہ اس نے کہا یہ تو میرا ہی حق ہے, اور جب یہاں سے چلا جاؤں گا تو آخرت میں بھی اگر جاؤں گا تو مجھے سب سے اعلیٰ حصے ہی ملیں گے. دوسرے دن اس کا باغ تباہ تھا, اور وہ پھر تباہ حال پر کھڑے ہو کر خود ہی شہادتیں دے رہا تھا کہ میں نے زیادتی کی, میں نے غلطی کی. شکرانہ تو اسی ذات کا, یہ خود قرآن کریم بیان فرماتا. تو ہم اپنے معمولات میں جب اپنی جیسی مخلوق سے اپنی ضروریات کو منسوب اس طرح کر لیتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو ہوگا, اگر یہ نہ ہوا تو یہ میرا فائدہ نہیں ہوگا, تو اسے فقہ کے پہلو پر ذرا تولیں تو صحیح. کیا یہ شرک کی کوئی تار بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ سبب کا سبب سمجھنا, سبب کا کل سمجھنا, دونوں بہت بڑا فاصلہ ہے دونوں. چونکہ جو سبب ہے وہ قائم بذات نہیں ہے, قائم بذات واحد ہے جو اللہ کی ہے. وہ اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور اللہ نے اسے یہ استعداد دی اور میرے لیے سبب بنایا ہے تو وہ کر رہا ہے. اسی کے لیے میں یہ بھی اکثر ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں, جب کوئی تعویذ لینے, نقش لینے یا دم کرانے آتا ہے تو میں یہ چیز اکثر ان سے عرض کرتا ہوں کہ میاں یہ اسباب ہیں, عطا اللہ نے فرمانا ہے, اور اگر کسی کی دعا سے کسی کو فائدہ ہونا ہے تو یہ بھی روز ازل سے طے ہے کہ اللہ کریم نے اس کی دعا جو ہے وہ کسی دوسرے کی شفا کا سبب بنا ہے, یہ بھی روز ازل سے طے ہے, اور وہ شفا من جانب اللہ ہے. یہ اللہ کا کرم اور احسان کہ اس نے کسی کا سبب بنا دیا, اور پھر جسے سبب بنا دیا وہ پھر اپنے آپ کو کل سمجھنا شروع کر دے تو کتنی بڑی زیادتی ہے کہ اللہ کریم نے تجھے ایسی طاقت یا ایسی جگہ دی ہے کہ جہاں تو مخلوق خدا کی مدد کر سکتا ہے. کیا یہ جگہ یا حیثیت تیری اپنی ہے یا تجھے دی گئی ہے؟ کیا یہ زندگی کے حصوں میں تو بسر کر رہا ہے, یہ سارا تیرا پیدا کیا گیا ہے یا کسی پیدا کرنے والی ذات نے تجھے عطا فرمایا؟ میں حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کسی معاملے میں بیٹھا تھا تو مجھے انہوں نے فرمایا, انہوں نے فرمایا بیٹا کوئی بندہ تمہارے پاس آئے اور وہ کسی معاملے میں مدد چاہتا ہو تو جتنا ہو سکے اس کی مدد کرنا, اور یہ نہ دیکھنا کہ تم اسے جانتے ہو یا تم اسے نہیں جانتے, وہ تمہارے علاقے کا ہے یا تمہارے علاقے سے باہر کا ہے, تمہارا موافق ہے یا تمہارا مخالف ہے, یہ نہ دیکھنا. یہ اس کی شان کریمی ہے کہ تمہیں اس نے اللہ نے ایسی جگہ بٹھایا جہاں سے اس کی مخلوق توقع کر رہی ہے. وہ بے نیاز ایسا بھی کر سکتا تھا کہ جو تم سے توقع لے کر آیا تمہاری جگہ وہ ہوتا اور تم اس کی جگہ ہوتے. تو جو حصے ہیں وہ اللہ کی عطا ہیں, اور جب قرآن کریم کی اس دعوت پر آپ غور فرمائیں گے نا اقوام سابقہ کی, تو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے کیا کیا کی. اس قرآن کریم کو پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں. بے شمار جو ہمارے روزمرہ کے معمولات ہیں ایسی ان کی حقیقتیں کھولتا ہے کہ بندہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی نزاکت ہے. اور جب بات آئی نا کہ دیکھو انہوں نے کیا کیا, تو ان میں جن حوالے سے بات کی کہ جو انجام بد یہاں نظر آئے گا, چونکہ حق پر چلنے والوں کا انجام بد نہیں ہے, ان کا تو اللہ کریم جو انجام ہے وہ خیر فرماتے ہیں. انہیں تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ ہیں جو اپنی مراد پانے والے ہیں. تو جو مراد پانے والے ہیں ان کی مثال سزا میں نہیں ہے, بلکہ ان کو جن کی سزا کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے ان کو بھی آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ انہی اقوام میں سے جنہوں نے نہ مانا وہ تو ساری کی ساری ڈوبی, اور جن میں سے کچھ نے مانا اللہ کریم نے انہیں محفوظ رکھا. اس وقت کے عذاب سے وہ محفوظ ہو گئے. اور یہاں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے سے اچھے لوگوں کو دھکا دے کر دور نکالتے ہیں نا, کہ جو دین پر عمل کر رہے ہوں یا بہتری کر رہے ہوں, تو پھر ہمیں جو ان کے وجود حفاظت الہیہ کا سبب بن رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے نصیب نہیں رہتی. تو ایک تو خود کمزوری کرنا, اور پھر کو اگر عمل صالح کر رہا ہے تو اس کو وہاں سے دھتکارنا یا نکال دینا, یہ مزید اپنے لیے سزا کا سبب بنتا ہے اور گرفت کی جو ہے وہ سبب بنتا ہے. پھر اسی بات کے حوالے سے جب فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو جنہوں نے شرک کی ان کی مثالیں دیکھیں, تو بے شک بڑی واضح مثالیں ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے اتنی قوت دی تھی کہ انہوں نے اپنے گھروں کے لیے پہاڑ تراش تراش کر گھر بنائے, آج بھی وہ ایک نادر نمونے کے طور پر جو ہے وہ ڈاکومنٹریز دکھا رہی ہوتی, تو کیا یہ ایسے پہاڑ تھے یا ایسے گھر بنے ہوئے تھے؟ کوئی تھے جنہوں نے ان گھروں کو بنایا؟ ان کا کردار کیسا تھا؟ اس پر ان کا انجام ہوا. تو جب قرآن کریم یہ دعوت دیتا ہے تو ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو میری زندگی کا انداز ہے, جس سوچ سے میں اپنے معمولات زندگی میں سے گزر رہا ہوں, اس سوچ پر چلنے والوں کے انجام کیا ہو. اور سب سے بہتر نمونہ ہمارے سامنے انبیاء اور رسول کے بعد جو ہستیاں آتی ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آتی ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور فرمایا, اور ایسے خوشبخت اور ایسے اللہ کے برگزیدہ ہستیاں جنہیں اللہ کے حبیب نے جن کی تربیت فرمائی, جس کمی بیشی کے لیے اللہ کے حبیب نے ان کی تصحیح فرمائی, کتنے خوشبخت لوگ. تو جب اپنی اس دعوت کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس تو کتنی خوبصورت مثالیں ہیں کہ اللہ کریم نے ایمان عطا فرمایا اور اس میں اتنی مضبوطی ان ہستیوں کو عطا فرمائی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ایک تاس تاروں کی مانت ہے, کہ کسی ایک کی رائے پر تم آ جاؤ گے تو فلاح پا جاؤ گے, بھلائی پا جاؤ گے, حق تک پہنچو. تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے لیے کہ اس نے ہمیں امت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل فرمایا. پھر آگے فرمایا فاقم وجھاک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم اللہ مرد له من اللہ یوم اذن یصدعون. سو اپنا تم اپنا رخ دین راست یعنی سیدھا راستہ کی طرف رکھو, اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا. اس دن سب لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. یہ بات آ گئی اس زندگی کے اختتام کی, اور زندگی کے اور خلق کے اختتام کے دو پہلو. ایک پہلو انفرادی طور پر جو اختتام آ رہا ہے, ایک پہلو جو عالم خلق کا ہی اختتام آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من ماتا, کہ جس پر موت واقع ہوگی, فقط قامت قیامہ, اس پر قیامت قائم ہوگی. او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ قیامت صغریٰ ہے تو قیامت قائم ہوگی, جس کے لیے ہم دست بستہ روز عرض کرتے ہیں نا کہ مالک یوم الدین, آخرت کے دن کا مالک مانتے ہیں. اور اللہ توفیق دے کہ ہم ہاتھ باندھے معلوم نہیں کیا پڑھے جا رہے ہیں, اس طرح پڑھنے سے اللہ توفیق دے کہ ہم سمجھ کر پڑھیں کہ اس کے حضور کیا عرض کر رہے ہیں. تو جب دست بستہ عرض کرتے ہیں نا کہ مالک یوم الدین, یہ لرزاں کر دے گا کہ اس کی حقیقت جب منکشف ہو نا کہ مالک یوم الدین کے ایک دن آئے گا, او اللہ کی مخلوق اس کے رو برو ہوگی, کسی کو کسی کا ہوش نہیں, ماں کو بیٹے کا نہیں, بیٹے کو ماں کا نہیں, کیا ہوگا کہ اپنی پیشی ہے اس کے ذات کے سامنے جو ہر چیز جانتی ہے, جو قادر مطلق ہے, اور جس نے پیدا فرمایا تھا, جس نے اسباب عطا فرمائے تھے, جس نے سمجھ عقل و خرد عطا فرمائی تھی, جس نے حیات دی تھی, تسلسل دیا تھا, ضروریات تکمیل کے ذرائع عطا فرمائے تھے, اور مجھے جو فرصت دی, جو موقع دیا, جو قوت دی, میں نے کہاں صرف کر. تو اس دن پھر شریر کانپ رہا ہوگا, تو آج کیا دس بستام نہیں کہہ رہے ہوتے ہر رکعت میں مالک یوم الدین، کہ وہ مالک جو اس حساب کتاب کے دن کا جو مالک ہے، اس دن اس کی بات جب کرتے ہیں تو کیوں نہیں یاد آتا؟ تو آج وہ فرماتا ہے کہ سو تم اپنا رخ دین راست یعنی سیدھا رستہ کی طرف رکھو، صراط مستقیم کیا ہے؟ ہر وہ بات جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تجاوز کیا ہے؟ ہر وہ بات جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. بڑا سادہ سی بات ہے، تو سیدھی. اور دین اسلام دین فطرت ہے، کوئی ضرورت ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی حد ہو، حق کی بات کرو، فرض کی بات. ایک خوبصورت پیمانہ دے دیتا ہے، ایک پورے معاشرے کو نظام عطا فرما دیتا ہے. اور وہ معاشرے کا نظام ایسا نہیں ہے کہ معاشرتی طور پر چیزیں نافذ ہیں، وہ انفرادی طور پر ایک فرد سے شروع فرماتا ہے، اور فرد کے عمل نہیں، فرد کے عمل کا جو سبب ہوتا ہے نا، نیت جو متحرک ہوتی ہے، جو اس کا محرک کی حیثیت کرتی ہے نیا خانے دل میں، جسے اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، کوئی اور نہیں جان رہا ہوتا، وہ مالک کل کائنات اس نیت کو بھی جان رہا ہوتا ہے، اور اس نیت کے انداز بھی اس نے تعلیم فرما دی. وہاں سے وہ تربیت فرمانا شروع کرتا ہے دین اسلام، اور اس فرد کے حصوں سے آتے ہوئے جب افراد پر بات جاتی ہے تو پھر خوبصورت معاشرے جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں. پھر بات آتی ہے کہ اسلامی جو معاشرے ہیں اس سے مخلوق خدا کی بھلائی کے سبب ہیں. ایسی نہیں بات کہ انفرادی طور پر ایک کھینچاؤ ہے، ایسی نہیں بات جیسے آج ہمارے معاشروں میں حقوق کے لیے ہم جلسے اور جلوس کرتے ہیں، اور مزید لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کی ضائع کرنے کا سبب بنتے چلے جاتے ہیں، اور یہ نہیں خیال کرتے کہ میرے ذمہ فرض کیا ہے، جو اللہ نے میرے ذمہ سے کیے ہیں وہ کیا ہیں. اور جب معاشرے صرف فرائض پر جھگڑ رہے ہوں اور حقوق پر جھگڑ رہے ہوں اور فرائض کی بات نہ کر رہے ہوں تو وہاں امن نہیں آتا. کیونکہ اگر آپ کا کوئی حق ہے تو وہ میرا فرض ہوگا، اور اگر میرا کوئی حق ہے تو وہ آپ کا فرض ہوگا، اور ہم سب اپنے اپنے حقوق کی جب بات کریں گے تو فرائض کون پورے کرے گا، یا فرائض پورے کیسے ہوں گے؟ جب میں اور آپ ہم سب فرائض کی بات کریں گے تو پھر حق کسی کا نہیں رہے گا. اسی لیے آج جو دنیا کی ترقی یافتہ اقوام ہیں وہاں سے ہم نے لیا ہے کہ ہم نے بھی احتجاج کرنا ہے. جی کس لیے احتجاج کرنا ہے؟ اس لیے احتجاج کرنا ہے کہ جی میرے حقوق نہیں مجھے مل رہے. میاں جن حقوق کی تو بات کر رہا ہے، کیا تیرے ذمہ جو فرائض ہیں وہ تو ادا کر رہا ہے؟ ہم جب اپنے حقوق کے حاصل کرنے کے لیے معاشرے میں اور آبادیوں میں، چوکوں اور چوراہوں میں، شہروں میں، سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں تو کبھی ہم نے خیال کیا؟ میں نعرہ بلند کر رہا ہوں کہ میں سڑک روک رہا ہوں، میں فساد کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ جی میرا حق نہیں مجھے ملا. اس میرے عمل سے جو میرے ملک کا نقصان ہوا، جو مخلوق خدا اور گزرنے والوں کے جو حق کی تلفی ہوئی، اس کا ذمہ دار کون؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے حقوق کے حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق کو پامال کروں اور میرے حقوق مجھے مل جائیں گے، یا وہ سہولت مجھے مل جائے گی، یا وہ امن مجھے مل جائے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا. قرآن کریم فرما دیا نا، فرمایا کہ جو تمہارا کردار ہے اس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے. تو یہاں پر ایک بڑا نقطہ جو ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں، باریک سا نقطہ ہے، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالنے کی بات کی گئی نا، اور اس آگ کے ڈالنے پر اللہ کریم نے آگ کو مخاطب فرمایا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی کی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اس معاشرے کی تفش کو دیکھتے ہوئے، اس معاشرے کی بے انصافی کو دیکھتے ہوئے، اس معاشرے کی خرافات اور خرابیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا حصہ نہ بنو. آگ جل رہی ہے، اس جلتی ہوئی آگ میں اپنے وجود کی ایک لکڑ ڈال دو گے تو وہ بھی آگ کی نظر ہو جائے، اور اس جلتی ہوئی آگ اور اس تپش میں وہ اپنا کردار اختیار کرو گے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا، تو وہ اس جلتی آگ میں بھی تمہارے لیے اللہ رب العالمین ٹھنڈک دے دیں گے، تمہاری حیات کو اس معاشرے کی تپش تنگ نہیں کرے گی. اب اس کا انحصار مجھ پر ہے، آپ پر ہے، ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں. اور دنیا کا امتحان ہی یہی ہے کہ اس دنیا کی حیات میں کون سا پہلو، کون سی حیثیت، کیسی صحت، کیسی زندگی کے معمولات نصیب ہوئے، ان میں کیسا رہا تھا. استعداد موجود ہے، سمجھ کی استعداد موجود ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حق پہنچانے کا حق ادا فرما دیا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں حق اور نہ حق کو نہیں جانتا. اب جب یہ جاننا اور یہ سارا کچھ موجود ہے تو زندگی کے کس بہر میں ہو اور کس حیثیت میں ہو، وہاں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ میں اللہ کا کتنا شکر ادا کر رہا ہوں، تکلیف آئی تو میں اللہ سے کتنی مدد مانگ رہا ہوں، کامیابی نصیب ہوئی تو میں کتنا اس کا شکرانہ ادا کر رہا ہوں. اور یقین مانیں، بندے کا اور اللہ کا جو رشتہ ہے، اس میں سوائے شکرانے کے ہمارے پاس اور کوئی حصہ ہو ہی نہیں سکتا. اتنا کچھ اس نے عطا فرما دیا ہے، ہمارا اس طرف ادھار جا ہی نہیں سکتا. ہماری کم عقلی کہہ لیں، ہماری کمزوری کہہ لیں، ہماری ناسمجھی کہہ لیں، یا اللہ معاف فرمائے بدبختی کے معنوں میں بات چلی جائے، کہ عبادات کے بدلے میں ہم اپنے معاملات کو جب تولتے ہیں نا کہ میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی، اتنا ختم کیے، اتنے درود شریف پڑھے، اتنی دیگیں پکائیں اللہ کی راہ پر، پھر مجھے مصیبت آ رہی ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ شاید میں اللہ کو ادھار دے رہا ہوں، اللہ میرا مقروض. میاں ایسا نہیں ہے. اللہ اس تعلق اور اس رشتے کی سمجھ دے اور ایمان کی وہ قوت نصیب ہو کہ بندگی کی حیثیت سمجھ آ جائے، تو سمجھ آ جائے گی کہ ساری حیات اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر اور اس کی شان بلند کرتے چلا جائے بندہ، اور اسی حیثیت اور اسی موقع میں موت واقع ہو جائے تو بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. چے جائے کہ اپنے ہم کمزور سجدوں اور ایسے سجدوں، رکوع و سجود ایسے جن میں ہم اپنے جھگڑے سوچ رہے ہوں، اپنے کاروباری حیات کے معاملات سوچ رہے ہوں، لین دین سوچ رہے ہوں، ہم سوچ رہے ہوں کہ میں نماز ختم کر لوں تو پھر جو اس نے بات کی تھی جا کر اس کو بدلہ دیتا ہوں، ایسی نمازوں میں بھی ہم ادھار سوچ رہے ہیں اور پورے خشوع خضوع سے عبادت نصیب ہو، تو بھی شکرانے سے بندہ باہر نہیں نکلتا. تو جب بندہ دین حق کی طرف آتا ہے تو یہاں میں ایک اور چیز جو عرض کروں گا وہ یہ ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ خالص، جب بات آئی نفع کم وجہ کا لدین القیم، کہ یہ سیدھا رستہ، اس کے لیے خالص نیت ضروری ہے. اس کے لیے معذرت خانہ یا لفظ سخت نہیں کہنا چاہتا، لیکن شاید جو بات کلی طور پر بیان ہو کہ منافقت کے معنوں میں چلا جاتا ہے کہ سوچا کچھ جا رہا ہو، کہا کچھ جا رہا ہو. دیکھو نا، ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے، یہاں سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے علم کا جو زور ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے میں سمجھ رہا ہوں میں بڑا نیک اور بڑا پارسا ہوں اور جو باتیں کر رہا ہوں یہ ساری میں تو بہت بلندی پر ہوں، آپ سارے کمزور، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. اور اس کے ہونے کو آپ نہیں جان رہے، لیکن اللہ کریم ایمان کی یہ کیفیت دے اور مائیت باری تعالیٰ کا احساس ہو تو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ جانے نہ جانے اللہ کی ذات تو جان رہی ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. تو ہر عمل میں اگر یہ خالص حصہ نصیب ہونا شروع ہو جائے کہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی جانے یا نہ جانے، میرا اللہ تو سمجھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے، وہ شاید بھی ہے، اسی کے حضور جا پیش بھی ہونا ہے، تو پھر بندہ نے خانہ دل سے سوچ جو ہے وہ خالص کرتا چلا جاتا ہے. تو ان باتوں کو جب بندہ دیکھتا ہے تو ضرورت پیش ہے کہ دین اسلام پرچرنے کے لیے خالص نیت درکار ہے. اور ایک بڑی آسانی ہے، وہ بڑا کریم ہے، خالص نیت کوئی بھی رکھ لے اپنے اندر. تصوف پر بات ہوتی ہے، دین کے جاننے اور اس کے عمل پر بات ہوتی ہے، اور اس سارے کے سامنے اپنے نہ جاننے کا جواز رکھ دیا جاتا ہے. کیوں عمل نہیں کر رہے؟ مجھے نہیں معلوم. آپ یقین مانیں، خالص اس کی رضا طلب کر لیں, جاننا کہ ہمیں سبب مل جائے گا اور عمل کی توفیق بھی نصیب ہو جائے. اور جب ہم اپنا جواز سامنے رکھیں اور جب اسے کھریدیں تو دل کہتا ہے کہ میں نے تو فیصلہ ہی نہیں کیا, تو پھر اس سے دوسرے سے کیا گلا. تو جب بات دین اسلام کی اور صراط مستقیم کی آئے گی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اپنا رخ دین راست کی طرف رکھو, یعنی یہ مستقل عمل ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج میں نے نیکی اختیار کر لی ہے اور آج میں نے سوچ جو ہے وہ ایسی کر لی ہے کہ جو دین کے مطابق ہے تو کل خیر ہے, میں تھوڑا سا درمیان میں سے ڈنڈی مار لوں اور اپنی مرضی کر لوں. نہیں, یہ وہ امتحان ہے جو مسلسل ہے اور اس زندگی کی متصل موت ہے اور وہاں تک پہنچنے تک اس امتحان میں ہے. اللہ سے اس کا تعلق طلب کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر دیں, سمجھنا سیکھنا اور عمل کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا. اپنی ذات کو بیچ میں سے نکال لیں, پھر صراط مستقیم نصیب ہوگی. پھر فرمایا من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ یوم یصدعون, فرمایا اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس پر میں نے حدیث شریف بھی پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی پر موت واقع ہوتی ہے تو اس کی تو قیامت قائم ہوگی, بے شک حساب قیامت کو ہوگا, بے شک قیامت کو جب سور پھونکا جائے گا عالم خلق جو ہے یہ ختم ہو جائے گی, یہ پہاڑ روئی کی طرح ایک دھنک کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے, ہر چیز ریشہ ریشہ ہو جائے گی, ریزہ ریزہ ہو جائے گی, ہر چیز جو ہے اس کی جو حیات ہے وہ ختم ہوگی. لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی فرد کی شخص کی موت کو بھی فرمایا ہے کہ اس کی تو قیامت ایک طرح سے قائم ہوگی, یعنی یہ قیامت صغرا ہے, اس لیے کہ جو اس کے پاس عمل کی یا جو اس کے پاس فرصت تھی وہ تو ختم ہو, اس کے اعمال کی کتاب بند ہو گئی, اب جو تھا اس پر حساب ہوگا. اللہ کریم ہمیں اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے اس سارے قیامت کے دن میں سے گزاریں, ہم بڑے کمزور اور بڑے گناہگار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی اور آپ کے حضور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جو سوال عرض کرتے تھے اس سے جو چیز ایمان سے متعلق بیان فرمائی گئی کہ خوف اور امید ان دونوں میں رہنا اور ان دونوں میں ماں بہن رہنا یہ ایک ایمان ہے, یعنی جب بندہ اللہ کی طرف دیکھے تو سمجھے وہ مہربان ہے کریم ہے مجھے معاف فرما دے, جب اپنی طرف دیکھے کہ میں کیا ہوں میں کیا اس کے حضور لے کر جا رہا ہوں تو پھر رونگٹے کھڑے ہو جائیں خوف سے کہ میں تو اس قابل نہیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو حساب ہوگا یہ اللہ کریم خود لیں گے, تو آپ نے فرمایا ہاں بے شک, تو وہ ہنس کر چل پڑے, کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم پھر سارا مسئلہ ہی ختم ہوگا, جب اللہ کریم میرا حساب لیں گے تو وہ تو کریم ہے وہ مجھے معاف فرما دے. اب یار میرا اور آپ کا اپنے اللہ سے یہ تعلق ہے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, وہ تو کریم ہے ہم کہاں ہیں, وہ تو ہر جگہ موجود ہے شاید ہے, نہاں خانے دل میں جو سوچ رہے ہیں اس سے بھی قریب ہے, ہم کہاں ہیں ہمارے احساسات کہاں ہیں. تو فرمایا جب وہ دن قائم ہو جائے گا تو پھر چیزیں واپس نہیں آئیں گی, جو اصول طے ہیں اس کے مطابق عمل شروع ہو جائے گا. فرمایا اس دن سب لوگ الگ الگ ہو جائیں گے, یعنی جیسا کردار ہوگا, یہ اگلی آیات ہیں ساتھ متصل, ہمارا وقت اتنا ہی تھا تو وہ اس پر مزید وضاحت کرتی ہیں کہ الگ کون ہو جائیں گے اور کیسے ہو جائیں گے, لیکن سمجھ آ جاتی ہے بات کی کہ وہ اعمال جو اس دنیا میں اس فرصت میں اختیار کرنے اس کے مطابق نتائج مرتب ہوں گے, جزا و سزا کی بات ہوگی, اور جس طرح کا بندہ سوچ یہاں رکھے گا جس طرح کے اعمال یہاں اختیار کرے گا اس طرح کے لوگوں میں وہاں گردانا جائے گا اور اس طرح کے گروہ میں کھڑا کیا جائے گا. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ نصیب ہو، سیکھنے کی توفیق نصیب ہو، اس پر عمل نصیب ہو، اور اس روز امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کریم نے تقسیم فرماتی ہیں اس میں کھڑا ہونا نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔